محمد
وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزيزان گرامی، ہم اس وقت ماہ رمضان میں ہیں. ماہ رمضان اللہ جل شانہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. نعمتوں سے گھرا ہوا یہ مہینہ. قرآن مجید کی روشنی میں اللہ جل شانہ کا اس مہینے میں سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی اس کی رحمت، سب سے بڑی اس کی نعمت اس مہینے میں قرآن مجید کا نازل ہونا ہے. قرآن مجید کا نزول شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کس لیے نازل کیا؟ مقصد قرآن کیا ہے؟ مقصد قرآن ہے انسان کو صحیح راستہ دکھانا، ہدن للناس. قرآن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے. قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی آشکار کر دیا کہ قرآن اگرچہ سب کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، مومن ہو یا کافر، متقی و پرہیزگار ہو یا گنہگار، آیا تو سب کے لیے، ہدن للناس، ناس کے لیے آیا ہے. لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی آشکار کر دیا ہے کہ قرآنی ہدایت سے فائدہ صرف متقی نہیں اٹھا سکیں گے، سب کے لیے راستہ سب کو دکھا رہا ہے قرآن، لیکن راستے پر چلیں گے صرف وہی لوگ، منزل مقصود تک پہنچیں گے صرف وہی لوگ جو صاحبان تقویٰ ہیں. الف لام میم شروع ہی میں ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اس کتاب قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقینی کتاب ہے. جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے ہو، ہو سکتا ہے نہ ہو، جا رہے ہیں اس راستے پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ یقینی راستہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس راستے میں شک و شبہ کی گنجائش ہے جو راستہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور نہ اس کے راستہ پیش کرنے میں شک و شبہ ہے. خود کتاب بھی لا ریب ہے، جو راستہ اس نے دکھایا ہے وہ بھی لا ریب ہے، کوئی شک و شبہ. لیکن ہدن للمتقین، اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھا سکیں گے؟ عرض کیا کہ ہدایت سب کے لیے ہے، سب کو راستہ دکھاتا ہے قرآن، لیکن فائدہ کون اٹھا سکیں گے؟ جو صاحبان تقویٰ ہیں، منزل مقصود سے انہی کو ملے گی. اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ تو آپ سب آشنا ہے نا، عید کی نماز میں پڑھتے ہیں سورہ کو، اس میں ہے نا فذکر ان نفعت الذکرہ. میرے حبیب، آپ سب کو یاد دلائیں، سب کو راستہ دکھائیں، سب کو راستہ بتائیں. اگر یہ راستہ دکھانا اور بتانا سود مند ہے، فائدے مند ہے، لیکن میرے حبیب ایک بات یاد رکھیے، سیذکر من یخشا. آپ یاد تو سب کو دلائیں، پتا سب کو بتائیں، راستہ سب کو دکھائیں، لیکن راستے سے بہرہ مند کون ہو سکیں گے؟ جن کے دل میں خوف خدا ہے، یعنی وہی لیکن وہ افراد اس سے دوری اختیار کریں گے. آپ تو راستہ دکھا رہے ہیں, آپ تو بتا رہے ہیں, سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں, پہچانیں گے مگر قبول نہیں کریں گے. راستہ تو دیکھ لیا آپ نے, راستہ دکھا دیا, وہ چلنے کو تیار. چلے گا کون؟ جو صاحبان تقویٰ ہیں. لیکن جو صاحبان تقویٰ نہیں ہیں وہ شقی افراد جو جلدی ہی جو ہے آتش جہنم میں داخل ہوں گے, جلنے والے ہیں آتش جہنم میں, وہ اس سے جو ہے دوری اختیار کریں گے. یا قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 83, خطبہ جمعہ میں نے اس آیت کو جو ہے اکورڈ کیا تھا. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ, ہمیں جو کچھ قرآن میں نازل کر رہے ہیں یہ سب کچھ شفا ہے بیماریوں کے لیے. پورا قرآن رحمت ہے, مگر کس کے لیے رحمت ہے؟ خدا نے تو سب کے لیے رحمت بنایا ہے اسے, لیکن سب کوئی یکساں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. شفاء ورحمہ للمؤمنین, ان کے لیے شفا و رحمت ہے جو مومن ہے, جو اللہ پر ایمان لائے, جن کے دل میں خوف خدا ہے, جو تقوی سے آراستہ اور مالا مال ہو گئے ہیں. وَلَا يَغِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, لیکن جو صاحبان تقوی نہیں ہیں, جنہوں نے ظلم, گناہ خود ظلم ہے نا, ظلم سے مراد صرف کسی کو تھپڑ مارنا نہیں ہے, کسی کا مال چھین لینا ہی وہ تو ظلم کا ایک مصداق ہے. کسی کو مار دینا, کسی کا مال چھین لینا, کسی کو قتل کر دینا ظلم کا ایک مصداق ہے, گناہ خود ظلم ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, قرآن کی آیت ہے, جو لوگ حکم خدا کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. ممکن ہے ہم کسی کا مال نہ ہڑپے, نہ کسی کا مال کھاتے, نہ کسی کی غیبت کرتے, نہ کسی پہ تہمت لگاتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, وہ یہ بھی ظلم ہے, وہ بھی ظلم ہے. وہ بندوں کے ساتھ ظلم ہے یا اللہ کے ساتھ ظلم ہے؟ حقوق العباد اور حقوق اللہ دو حقوق. اس مہینے میں, اس مہینے کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ جب حضور فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ, تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, یہ جو ہے برکت لے کر کے آ رہا ہے, رحمت لے کر کے آ رہا ہے, مغفرت لے کر. کیا ہے وہ برکت؟ وہ برکت ہے قرآن کا نازل ہونا. شہر رمضان الذي انزل فيه القران, اور قرآن کیسے برکت ہے؟ قرآن اس لیے برکت ہے کہ ہدی للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, رہنمائی ہے لوگوں کے لیے, اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے قرآن, صحیح راستے پر چلنا سکھاتا ہے قرآن, زندگی کے صحیح اصول کیا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے قرآن. البتہ اس ہدایت سے فائدہ کسے ملے گا؟ برکت تو ہے لے کر کیا نا, مگر یہ برکت ہر ایک کو نہیں مل سکے گی. یہ رحمت سب کے شامل حال نہیں, یہ مغفرت سب کی نہیں, مغفرت انہی لوگوں کی ہوگی جو صاحبان تقویٰ ہیں. تب تقویٰ بہت اہم ہو گیا نا. اللہ کا دوسرا کرم اس ماہ رمضان میں یہ تھا کہ وہ چیز جس سے ہم تقویٰ حاصل کر رہے ہیں وہ اس مہینے میں واجب کر دیا, جس کا نام روزہ ہے. جس کا نام, کیوں ماہ رمضان میں اللہ نے روزہ واجب کر دیا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اہم ترین عبادت روزہ, جس کے ذریعے سے ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں, اور تقویٰ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت پا سکتے ہیں. ہدایت منحصر ہے تقویٰ کے اوپر, اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے کے ذریعے, صوم کے ذریعے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ تقویٰ کے لیے, اور تقویٰ فہم و استفادہ یہ قرآن کے لیے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو ہم اس سے, البتہ روزے کے بہت سے فائدے ہیں, بدن کی صحت کا ایک سبب جو ہے روزہ ہے. اسلامی سماج میں یہ جو ہے مواسات, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے روزے سے. ہم اپنے معاشرے کے غریبوں کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں, ان کے دکھ درد کو پہچانتے ہیں, اس کا سبب یہ جو ہے روزہ ہے. سماج کی جو ہے مدد ہو جاتی ہے روزے کے ذریعے, کیونکہ اگر بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہے, فدیہ دے دیجئے, رمضان روزہ چھوڑا ہے تو کفارہ دے دیجیے, تو فدیہ اور کفارہ, اس سے سماج کے فقراء اور غربا کی اچھی خاصی جو ہے مدد ہو جاتی ہے نا, اچھی خاصی ان کی یہ جو ہے مدد ہو جاتی ہے. تو یہ سب ضمنی فائدے ہیں روزے کے, مگر روزے کا اصلی فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے, مقصد جو بیان کیا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی, حدیثوں میں ہے صوموا تصحوا, وہ سب ضمنی فائدے ہیں, اصلی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھی گئے, اور بعضوں نے جو ہے یہ یوگا کے آسن کو جو ہے نماز سے تطبیق کیا. نماز ورزش کے لیے اللہ نے نماز, اس کا ضمنی فائدہ ہے. وہ نماز کا ہے کہ اللہ نے فرض کی تھی, تنہا عن الفحشاء والمنکر, برائیوں سے دور رہنے کے لیے مقصد نماز برائیوں سے دور رہنا ہے. ضمناً اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ ورزش ہو گئی, یوگ کے بہت سارے آسن جو ہے یہ جو ہے مشابہ ہو گئے. مگر یوگ کی خاطر یا یوگا کی خاطر اللہ نے نماز کو فرض نہیں کیا. اسی طریقے سے روزے کے بہت سارے ضمنی فائدے ہیں, لیکن اصلی فائدہ اصلی مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اگر تقویٰ حاصل نہ ہو سکا تو مقصد روزہ فوت ہو گیا. تقویٰ کیا ہے؟ کل کے تقریر میں اس کو عرض کر چکا ہوں, اسے دہرانا مقصود نہیں ہے. عزیزو, مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوگا. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تقویٰ روزے سے کیسے حاصل ہوگا؟ اس نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. اگر وہ نقطہ واضح نہیں ہو پایا تو وہی ہوگا جو ہوتا رہتا ہے. ارے رمضان آتا ہے, جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑا رمضان کے دوران تھوڑی سی تبدیلی, تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ دن نہیں گزرتا ہے. ختم ہوتے ہی رمضان کا سورج ڈوبتے ہی, عید کا چاند نکلتے ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے, کیونکہ ہم نے روزے کو صرف 9 یا 10 چیزوں سے اپنے کو چند دنوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے روکنے کا نام سمجھ رکھا تھا. 9 یا 10 چیزوں سے کچھ دن کچھ گھنٹے رکنے کا نام اپنے کو ہم نے سمجھ رکھا تھا روزہ. حالانکہ روزہ یہ نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے روزے کا مقصد معین کیا کیا؟ تقویٰ معین کیا. کس طریقے سے تقویٰ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے؟ تقویٰ کیا ہے اس کی وضاحت کل کر چکا ہوں میں. مولا کائنات امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس حقیقت کو اپنے خطبہ نمبر 16 میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نفس, ہمارے اندر نفس ہے نا, اور ساری خواہشاتوں کا خواہشات کا مرکز کون ہے؟ نفس ہے. ہر طرح کی خواہشیں ہیں, اور یہ خواہشیں بھی نفس میں اللہ ہی نے رکھی ہیں. یہ خواہشیں ہماری بقا کے لیے ضروری بھی ہیں. وہ کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو کہاں زندہ رہ پاتے؟ بھوک ہی نہ لگتی اگر وہ کھانا کھاتا پھر. اور سوچیے اگر بھوک ختم ہو جاتی تو یہ معاشرے کے اندر جو ترقی پائی جاتی ہے اس کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا. کون جاتا جاب پہ, کون کام کرتا, کون اٹھتا, کون پڑھتا, کون کالج جاتا؟ خواہش اللہ نے رکھی ہے, شہوانی خواہش اللہ نے رکھی ہے. یہ خواہش نہ ہوتی تو نسل بشر تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. یہ خواہشیں نہ ہوتی تو کون شادی بیاہ کرتا, کون جھنجھٹ میں جا کر کے پڑھتا, اس میں کوئی حاضر ہوتا, کوئی تیار ہوتا خام خواہ کسی ایک کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لینا؟ تو یہ ساری خواہشیں, آگے بڑھنے کی خواہش اللہ نے رکھی ہے. اگر یہ آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہوتی یہ ساری ترقی دنیا میں نظر نہ آتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خواہش کہیں رکتی نہیں ایک جگہ پہ جا کر کے. سرکش ہے یہ خواہش, طغیانی ہے, سرکشی اس کے اندر ہے. اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ خواہش کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ خواہش نہ صرف یہ کہ نسل بشر کی بقا کا ذریعہ نہ ہوگی بلکہ نسل بشر کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. تباہ کر دے گی, ختم ہو جائے گی نسل بشر اگر اسے قابو میں نہ لایا گیا. کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دیا, اللہ نے انسان کو عقل عطا کی تاکہ عقل اسے قابو میں رکھے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھے، سرکشی سے روکے اسے. انبیاء کو بھیجا، قرآن مجید کو نازل کیا، ساری کتابیں آئیں، یہ سارے شرعی قوانین اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہے کہ نفس قابو میں رہے، نفس کنٹرول میں آ جائے. خدا کچھ چاہتا ہے، ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے. جب نفس کی خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں، وہیں سے یہ جو ہے تقویٰ شروع ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں پھر نفس ایک سواری کے مانند ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک سواری ہے. گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، لگام گھوڑے میں لگی ہوئی ہے، وہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بیٹھے تو گھوڑے نے اونچے نیچے ہونا شروع کیا، کودنا شروع کیا، اچھلنا شروع کیا، سرکشی کرنے لگا گھوڑا. لیکن آپ نے لگام کو زور سے پکڑے رکھا، اسے کھینچا، آخر میں آہستہ 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 وہ گھوڑا رام ہو جاتا ہے، ست جاتا ہے گھوڑا پھر وہ. لیکن یہ گھوڑا وہ ہے کہ اس کے پاس یہ جو لگام ہی نہیں ہے، بغیر لگام کے گھوڑے پر آپ بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ گھر سے کوئی کس پر بیٹھے گا وہ تو برداشت ہی نہیں کرتا. تو انسان ہے جو ہر ایک کو سواری دے دیتا ہے، البتہ وہ انسان جو جانور سے بدتر ہے. تین طرح کے انسان عرض کیا تھا نا قرآن مجید میں، ایک وہ انسان جو فرشتوں سے افضل، ایک وہ انسان جو جانور جیسا، اور ایک وہ انسان جو جانور سے بدتر. جانور سے بدتر انسان وہ ہے جو ہر ایک کو سواری دے دیتا ہے. یزید آئے وہ بھی سوار ہو جاتا ہے، شمر آئے وہ بھی سوار ہو جاتا ہے، علیہ السلام رحمۃ اللہ، حجاج بن یوسف آتا ہے وہ بھی سوار ہو جاتا ہے، سب کو سواری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ورنہ جانور بھی کسی کو سواری دینے کو آسانی سے تیار نہیں ہوتا. اگر لگام نہیں ہے اس کے، گھوڑے کے اگر لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو گھوڑے کو آپ قابو نہیں کر سکتے. بھاگے گا تو وہ گھوڑا ضرور، مگر کہاں لے جائے گا یہ نہیں پتا ہے. جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں گھوڑا نہیں لے آئے گا، کسی کھائی میں، درے میں، گڑھے میں، کیچڑ میں پھینک دے گا، الٹ دے گا. مولا فرماتے ہیں کہ نفس ایک سواری کی مانند ہے. جب انسان اس نفس کو یہ جو ہے لگام لگا دیتا ہے، اور لگام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ابھی آپ کے کنٹرول میں، جدھر آپ اسے لے جائیں جائے گا، جہاں گھوڑا چاہے گا وہاں نہیں آپ جائیں گے، جہاں آپ چاہیں گے وہاں گھوڑا آپ کو لے کر کے جائے گا. لیکن اگر لگام نہیں ہے تو جہاں گھوڑا چاہے گا وہاں آپ کو لے کے جائے گا. نفس ایسے ہی ہے. تقویٰ یعنی گھوڑے کو لگام لگا دینا، یہ تعبیر مولا کی ہے. تقویٰ یعنی وہ گھوڑا جسے لگام لگی ہو، لگام مضبوطی سے آپ کے ہاتھ میں ہے. مولا فرماتے ہیں الا وان الخطایا، تقویٰ کیا ہے، معصیت کیا، دونوں کو بیان کر رہے ہیں. الا وان الخطایا خیل شمس، معصیت، نافرمانی، سرکشی، گناہ سرکش گھوڑے کے مانند ہے. نفس سرکش ہو گیا ہے، لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. حمل علیہ اہلہا وخلعت لجمہا، گناہ، معصیت، خطائیں، سرکشیاں، یہ ایک سرکش گھوڑے کے مانند ہے کہ اس پر جو شخص بیٹھا ہوا، کسی انسان کو اس کے اوپر سوار کیا گیا ہے، لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، گھوڑے کے لگام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. فتقمحت بہم، فتقحمت بہم فی النار، اب یہ گھوڑا، سرکش گھوڑا، یہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے جو بیٹھا ہے اس کے اوپر. سرکش گھوڑے کا سوار کہاں جانا چاہتا ہے؟ اب کسی سے پوچھے کہاں جانا چاہتے ہو بھائی؟ شمر سے پوچھے تمہیں کیا، کہاں جانا، جنت میں یا جہنم میں؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ جنت چاہیے. آپ کسی ایک سے پوچھو کہنے نہیں، ہمیں تو جہنم میں جانا ہے صاحب. ہاں آپ کی نصیحتوں کے جواب میں شاید وہ یہ کہہ دیں اپنی جنت رکھے رہی، ہمارا جہنم پیارا. یہ تو ممکن ہے کہ آپ کی نصیحتوں کے جواب میں کھسیا کر کے وہ جملہ کہہ دے آپ سے. لیکن واقعی انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر انسان آرام چاہتا ہے، کوئی انسان تکلیف چاہتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ جنت میں آرام ہے، جہنم میں جو ہے وہ تکلیف ہے. اگر اسے جنت پر ایمان ہو، یقین ہو، اعتقاد ہو کہ جنت کچھ ہے، یا سن رکھا ہے جنت کچھ ہے، लेकिन बहरहाल इंसान को चाहिए जन्नत। तो ये जो घोड़ा घोड़े पर बैठा हुआ सरकस घोड़े पर मगर बैठा हुआ जाना चाहता था बहिश्त में, लगाम इसके हाथ में नहीं है। अगर लगाम हाथ में होती तो ये घोड़ा उसे जन्नत की तरफ लेकर के चला जाता। मौला फरमाते हैं गुनाह सरकशी नाफरमानी मासियत अल्लाह की उस सवारी के मानंद है, उस सरकश घोड़े के मानंद है जिस पर इंसान बैठा तो हुआ है मगर लगाम उसके हाथ में नहीं है। नतीजतन ये सरकस घोड़ा फतका हमद बेहम फिन्नार उसे ले जाकर के जहन्नम में डाल देता है। जाना चाहता था जन्नत में क्योंकि लगाम हाथ में नहीं है। मौला फरमाते अला व इन तक्वा, लेकिन तक्वा क्या है? नपाया तक्वे को भी मौला जानवर से ही मिसाल दे रहे हैं। ये भी एक जानवर है, ये भी एक हैवान है, ये भी एक घोड़ा है, ज़ुलालून, लेकिन ये सरकस घोड़ा नहीं है, ये राम घोड़ा है। हुमेला अलैह अहलुहा, इस पर भी एक आदमी बैठा हुआ वो भी जाना चाहता है जन्नत में। वअउतू ज़म्मतहा, मगर इस सवार के हाथ में घोड़े की लगाम है। फ़औरदहुमुल जन्ना, तो घोड़ा वहीं ले जाएगा जहां इंसान जाना चाहता है। इंसान कहां जाना चाहता था? इंसान जन्नत में जाना चाहता था, बहिश्त में जाना चाहता था। तो तकवा क्या है? तकवा यानी हम एक ऐसे घोड़े पर बैठे जिसकी लगाम हमारे हाथ में थी और उसे हमने मजबूती से लगाम को पकड़ा। शुरू में वो सरकशी तो किया उसने, अड़ियल पना दिखाया उसने, लेकिन हमने जो मजबूती से लगाम को पकड़े रखा उसकी मर्जी के मुताबिक उसे चलने न दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे काबू में आ गया, सज गया, राम हो गया वो घोड़ा। यह है तकवा। तकवा सिर्फ फला गुनाह न करने का नाम नहीं है कि माह रमजान में 9 या 10 चीजें कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, नहीं। माह रमजान में रोजे को अल्लाह ताला ने फर्ज किया था कि इसके जरिए से हम इस घोड़े को काबू में रखने की मशक हासिल कर लें। पहले दिन तो घोड़ा काबू में नहीं आता है, जो लोग भी सवारी करते हैं घोड़े की पहले दिन माहिर घोड़ सवार तो नहीं बन जाते, आहिस्ता कभी कभी गिरते भी हैं, फिर रफ्तार 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 आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा बिल्कुल उनके हाथों में ये जो है मोम बन जाता, जिधर चाहे घुमा ले उसको। खुदावंद मुताल ने 30 दिन का रोजा हमें दिया, तो क्या फर्क है कि रमजान में हम काबू कर सकते हो, गैर रमजान में ये सलाहियत उतनी नहीं पैदा हो पाती? वजह ये है कि हम माह रमजान में रोजे की हालत में वो चीजें जो आम दिनों में हलाल थी उसको भी अपने भी हराम समझने लगते हैं। ये खाना और चिकन मटन बीफ, तो यहां बीफ का नाम ले रहे हैं, वहां तो पाबंदी है ना, वो अगर ज़बीहा है गस्बी नहीं है तो हलाल है ना खाना। ये पानी, ये शरबत, ये फल फ्रूट जितनी चीजें हैं, लेकिन हम माह रमजान में कुछ घंटों के लिए इसे भी हराम करार दे देते, इससे भी रुक लेते हैं अपने को। आम दिनों में, आम महीनों में, आम अय्याम में हम सिर्फ हराम चीजों से रुकते हैं, माह रमजान में मश बढ़ जाती है ना। शाबान में भी हम रुकते थे, रजब में भी हम रुकते थे, लेकिन वहां पर उतनी मश्क नहीं थी जितनी मश्क हमने रमजान के महीने में किया है कि रोजे की हालत में इंसान खुद को हराम से भी रोकता है और हलाल से भी रोकता है। इस तरह नफ्स पर कंट्रोल की ताकत बढ़ जाती है। रोजे की हालत में इंसान वही काम करना चाहता है जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया है। हमारे नफ्स को बहुत सी वो चीजें पसंद हैं जिसमें हमारी फलाह नहीं है, वो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, सारी चीजें तो वो नहीं है जो हमारे लिए फायदा मंद है। इस तरह से बीमारी के आलम में बीमार को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं मगर वो उसके लिए वो अच्छी नहीं है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि या इबादल्लाह अंतुम कल मर्दा व रब्बुल आलमीन कत तबीब, ऐ अल्लाह के बंदो तुम्हारी मिसाल बीमार जैसी है, बीमारों की जैसी मिसाल है। वरब्बुल आलमीन का तबीब, और अल्लाह की मिसाल डॉक्टर की है, जो रिश्ता बीमार और डॉक्टर का है। سمجھانے کے البتہ, ورنہ اللہ کا رتبہ اور درجہ اور مرتبہ کہیں بلند و بالا ہے, لیکن بات کو قریب کرنے کے لیے ذہن سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب, تمہاری مثال بیمار کی ہے اور پروردگار کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہے. فصلاح المریض فیما یقترح الطبیب لا فیما یشتہیہ المریض. خب ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر پڑھا لکھا ڈاکٹر, مخلص ڈاکٹر, ہم ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کی خبریں اکثر اوقات میڈیا میں آتی رہتی ہیں, خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر بلا سبب آپریشن, اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا آپریشن کر ڈالا, نزلے دکان کا پیشنٹ جاتا ہے اس کا کہتا ہے تمہارا ہارٹ خراب ہو چکا ہے, ہمارے ساتھ ہو چکا, چار سال پہلے تو ہمارا آپریشن ہو بھی چکا ہوتا ہے, انہوں نے بالکل سب تیاری کر دی تھی آپریشن کی. پھر میں نے سوچا امریکہ جانے والا ہوں, جا کے وہاں پر ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتا ہوں. یہاں آیا ڈاکٹر مصوی سے ملا, ان کو اپنے یہاں کی رپورٹ وپورٹ دیکھائی, کہ رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, وہیں کی رپورٹ میں کچھ نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم خود آپ کا ٹیسٹ کریں گے. خیر گئے ان کے یہاں, انہوں نے کچھ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً مخلص ہیں, اور ہیں ایسی تعداد, ایک دو میں نہیں سینکڑوں میں ہیں. یہ نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج حالات ہی کچھ اور ہوتے. ملائے کائنات فرماتے اب مخلص ڈاکٹر کے پاس ہم گئے, اس نے ہمارا چیک اپ کیا, چیک اپ کرنے کے بعد کچھ تجویزیں وہ دے رہا ہے کہ آپ دیکھیے مولانا یہ چیز نہ کھائیے, یہ نہ کھائیے, ایسے ورزش کیجیے, کچھ چیزوں کے پرہیز, کچھ چیزیں کرنا, کچھ چیزیں نہ کرنا, کچھ واجبات, کچھ محرمات, ایک لسٹ انہوں نے تیار کر دی. اب انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ہماری مرضی کے خلاف ہے, کہ آپ میٹھا مت کھائیے, حلوہ ہمیں اچھا لگتا ہے, پسند ہے ہمیں, تلی چیزیں آپ نہ کھائیے, وہ تلی چیزیں کھائے بغیر یہ جو افطار کیسے ہوگا, دہی آپ نہ کھائیے, وہاں دہی بڑے کھانے کے بغیر جو ہے افطار کا یہ جو ہے مزہ ہی کیا ہے, کہاں روزہ قبول ہوگا اس کے بغیر. یہ چیزیں تو شرائط قبولیت روزہ میں ہیں نا, جو ہمارے سماج نے بنا رکھا ہے. البتہ بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا کہ مسلمان ماہ رمضان میں اتنا افطار و سحر کے چکر میں رہتا ہے, دسترخوان سجانے کے چکر میں, کہ اب شبہ ہونے لگا ہے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا یا دسترخوان. دسترخوان کی زیادہ فکر ہوتی ہے نا, جو ہے بمقابل قرآن, قرآن کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں اور دسترخوان کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں, کھلانے والے بھی اور کھانے والے بھی دونوں. تو گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر جو باتیں بتا رہا ہے وہ ہمارا نفس وہ نہیں چاہتا, ہماری طبیعت وہ نہیں چاہتی, مصلحت ہماری کس چیز میں ہے, ڈاکٹر کی باتوں کو مانے اس میں ہماری مصلحت ہے یا نفس کی پیروی کرے اس میں ہماری مصلحت ہے. مولا فرماتے, پیغمبر فرماتے فصلاح المریض فیما یقترح الطبیب, بیمار کی مصلحت یہ ہے کہ اسی چیز کو مانے جو ڈاکٹر کی تشخیص ہے, نہ کہ اپنی پسند. فصلم للہ, سب کے سب حکم خدا کے سامنے سر جھکا دو. تو بہرحال بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے مگر خدا اس کے برخلاف چاہتا تھا, خدا ہمارے لیے چاہتا, اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا. یہ وہ طبیب ہے جو ہم سے فیس نہیں لیتا, یہ وہ طبیب ہے جو اپنے علاج کے بدلے میں ہم سے واہ واہی بھی نہیں مانگتا. اگر حمد و ثنا کا تقاضا بھی کرتا ہے تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے حمد و ثنا کا تقاضا کرتا ہے, نہ کہ اپنے فائدے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, چنانچہ قرآن مجید ارشاد بطور یہ جو ہے نمونہ کی کیسے کیسے ہمارا نفس, ہمارے نفس کی خواہشات اللہ کے پسند سے یہ جو ہے وہ ٹکراتی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کتبہ علیکم القتال, اور بعض حالات میں ہم پر جنگ واجب ہے, بعض حالات میں جہاں کچھ ظالم پیدا ہو گئے ہیں جو بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں, بے گناہوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں, ہماری جان مال عزت آبرو سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اگر मुकाबला करो, अब वो जालिम चाहे तुम पर जुल्म करे या तुम्हारे भाइयों पर जुल्म करे, तुम्हारे जैसे इंसानों पर जुल्म करे। कुरान की बात है ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. क्या हो गया है तुम्हें ऐ मुसलमानों, तुम उन उन मुस्तदाफ कमजोर मजलूम मर्दों औरतों बच्चों की मदद के लिए, उनको नजात दिलाने के लिए तुम कदम नहीं उठाते हो, जंग नहीं करते हो, असलाह नहीं उठाते हो, जो खुदा से फरियाद कर रहे हैं कि खुदा हमें इन जालिमों से, जालिम बस्ती से हमें ये जो है नजात दिला दे। हम पर हमला नहीं हुआ है, दूसरों पे हमला हुआ है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी जात तक महदूद नहीं है। अलबत्ता हाँ, किसी के ऊपर जालिमाना हमले को इस्लाम जवाज नहीं देता। बेगुनाहों का कत्लेआम, अपने जमीन के इलाके को बढ़ाने के लिए, अपना रकबा बढ़ाने के लिए, दूसरों के माल गनीमत को हासिल करने के लिए इस्लाम जंग की इजाजत नहीं देता, और जंग के जमाने में भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। होता है ना कभी कभी जंग भी है तो नापतोल करके, जैसे डॉक्टर सर्जन ये जो है सर्जरी करता है तो नापतोल के सर्जरी करता है, सेंटीमीटर और ये जो है मिलीमीटर की ताकीद के साथ सर्जरी करता है, जितनी जरूरत है इस्लाम की भी। पर बाद हालात में इस्लाम ने, तो मेरा मौजू इस वक्त जंग और जिहाद नहीं है, बाद हालात में इस्लाम ने जंग का हुक्म दिया, कुतुबा अलैकुमुल क़िताल, कुतुबा अलैकुम सियाम जैसे है ना, जैसे रोजा वाजिब है, कुतुबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे ऊपर जंग वाजिब है, वह हुआ कुरहुन लकुम, और तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। अब यह अच्छी इसलिए नहीं लगती है कि जाएंगे, जाहिर सी बात है जो घर में आराम मिलेगा वो मैदान जंग में तो आराम नहीं है, हो सकता है जख्म आ जाए, हो सकता है मारे जाए, वतन से दूरी, कारोबार से दूरी, सारी माली नुकसान, जानी नुकसान। और ये है कि नहीं तुम्हारा मिजाज ही ऐसा है कि तुम मतलब होते ना बाबरी भाई, हमें खूनरेजी पसंद नहीं है। यकीनन खूनरेजी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ज्यादा खूनरेजी को रोकने के लिए थोड़ी सी खूनरेजी सर्जन साहब के लिए, हम भी इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमसे खून नहीं देखा जाता, अब ये तो खून बहाना पड़ेगा, मजबूरी है, बका उसकी इसी में है, नजात उसकी इसी में है। खूनरेजी बुरी चीज़ है जहाँ किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना मकसूद हो, लेकिन जहाँ किसी ज़िंदगी को जो है बचाना मकसूद हो, हुआ कुरहुन लकुम, तो अच्छी नहीं लगती जंग, जिस वजह से भी कुरान कहता है आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुन लकुम, बहुत सी चीज़ें हैं मुमकिन है तुम्हें नापसंद हो मगर तुम्हारी भलाई उसी में है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तुम्हें अच्छी लग रही हो मगर उसमें तुम्हारी भलाई ना हो, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, मुदिर साबित हो। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, हकीकत का इल्म तो खुदा ही को है, खुदा ये जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तुम्हारे लिए क्या बुरा है, तुम्हें अपनी अच्छाई और बुराई का इल्म है ही नहीं है। इसका सबूत यह है कि अक्सर तुम ये जो है पछताते हो, ये काम मैंने क्यों कर दिया, मैं जब किया था तो अच्छा ही लगा था ना, बाद में पछताने का मतलब ये था वो काम अच्छा था नहीं। हमारे यहाँ पछतावा है, खुदा के यहाँ पछतावा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, ज़न्न गुमान की बुनियाद पर हमारा इल्म है, अंदाजे और तखमीने की बुनियाद पर हमारा इल्म है, खुदा का इल्म यकीन की बुनियाद पर है। तो बहुत सारे मकामात है जहां हमारा नफ्स कुछ और चाहता है, खुदा कुछ और चाहता है, लेकिन हमारी फलाह का इन्हिसार खुदा की पसंद और नापसंद पर है। हमारी बका, हमारी कामयाबी उसी वक्त है जब हम उन चीज़ों को फॉलो करें जो खुदा को पसंद है, उन चीज़ों से दूर रहें जो खुदा को नापसंद है। क्यों? इसलिए कि उसकी पसंद और नापसंद इल्म व हकायक की बुनियाद पर है, और हमारी पसंद और नापसंद जहालत व गफलत की बुनियाद पर है। अगर नफ्स को कंट्रोल करके खुदा के रास्ते पर चलेगा तो कामयाबी, वरना खुसरान। तो तकवा क्या हो गया? तकवा यानी लगाम नफ्स की अपने हाथ में रखना, नफ्स को अपने लिए राम बना लेना, सरकश अड़ियल घोड़ा काबू में आ गया, और इसके लिए जरिया जो अल्लाह ने फराहम किया वो रोजा है। रोजे में नफ्स खाना चाहता है और खुदा भूखे रहने का हुक्म देता है, اگر لگام ہاتھ میں ہے تو خدا کی اطاعت کریں گے اور اگر لگام ہاتھ میں نہیں ہے تو نفس کی اطاعت کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو تقویٰ آئے گا, یعنی اگر انسان روزے کی حالت میں اپنے کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے جو چیزیں عام دنوں میں حلال ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کنٹرول میں ہے. کھانا کل حلال تھا آج نہیں کھا رہے ہیں, پانی کل حلال تھا آج نہیں, سگریٹ پی لیتے تھے البتہ معلوم نہیں کہ سگریٹ عام دنوں میں بھی حلال ہے, کیونکہ اسلامی قانون شریعت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے نہ خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے. نہ آپ دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی زندگی سے کھلواڑ کر سکتے ہیں. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اگر واقعی سگریٹ نقصان دہ, ہمیں نہیں پتا نقصان دہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو آپ خود لوگ فیصلہ کریں گے. اگر واقعی سگریٹ نقصان دہ ہے, مضر صحت ہے اگر سگریٹ, تو یقیناً سگریٹ حرام ہے تمام مراجع کے فتوی کے مطابق. فرق یہ ہے کہ بعض مراجع نے تشخیص دے دی کہ ہاں سگریٹ نقصان دہ ہے, جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی واضح لفظوں میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں سگریٹ نقصان دہ ہے اور ام الخبائث ہے, صریحاً انہوں نے حرام قرار دے دیا. بقیہ مراجع کہتے ہیں اگر اب ٹھیک ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سگریٹ کمپنی میں کبھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے اور نہ سگریٹ کے نقصانات کے بارے میں کوئی ان کی تحقیق ہے ریسرچ ہے, لیکن اگر بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ نقصان دہ, نہ سگریٹ ہر چیز جو صحت انسان کے لیے نقصان دہ ہے, شوگر پیشنٹ ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں جب ڈاکٹر صاحب کہہ نہیں رہے, آپ کو بھی یقین ہے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہ آپ کے لیے میٹھا نقصان دہ ہے, تو میٹھا حرام ہے. کولیسٹرول آپ کا بڑھا ہوا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تلی ہوئی چیزیں روغنیات آپ کی صحت کے لیے مضر ہے نقصان, اگر آپ کو یقین ہے تو شرعاً حرام بھی ہے. یہ شرعاً اس میں یہ جو ہے گناہ اور عصیت ہے. پر جو چیزیں عام دنوں میں حلال ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کنٹرول میں ہے. اور اسی طرح سے ہم پر حجت بھی تمام ہو گئی جب ہم خدا کے کہنے پر توجہ رہے اس نقطے پر, جب ہم خدا کے کہنے پر ایک مہینہ اپنے کو حلال سے بھی روک سکتے ہیں تو 11 مہینہ اپنے کو حرام سے کیوں نہیں روک سکتے. بہت دفعہ کہا جاتا ہے رکنا تو چاہتے مگر ہوتا نہیں ہے. ارے آپ نے خود ثابت کیا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ ہی نے کیا کسی اور نے, ایک مہینہ روزہ آپ نے رکھا تھا نا, اس ایک مہینے میں آپ کا نفس کھانا چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا تھا؟ چاہتا تھا مگر نہیں کھایا. پیاس لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ پانی چاہا کہ نہیں چاہا؟ چاہتا تھا مگر نہیں پیا ہم نے. اس طریقے سے اور بقیہ سارے محرمات جو ہیں ایسے ہم کے, آپ نے ایک مہینہ اپنے کو نہ صرف ان چیزوں پر قابو پا لیا جو حرام ہیں, ان پر بھی قابو پا لیا جو عام دنوں میں حلال ہیں. تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میں نفس پر قابو پانے کی صلاحیت ہے. نفس سرکش ہے مگر آپ سے زیادہ طاقتور نفس نہیں ہے. اس سرکش گھوڑے کو لگام لگانے کی آپ کے اندر طاقت ہے اور آپ نے ایک مہینہ لگام لگا کر کے ثابت کر دیا ہے. لہذا اگر ایک مہینے کے بعد پھر نفس کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کی نگاہ میں اب معاف نہیں ہے. اب نہیں کہہ سکتے خدا یا روکنا تو چاہتے تھے مگر کیا کریں کہ ہو گیا. نہیں ہو رہی گیا, ارے وہ تو بس اب کیا کریں, کوئی عذر بہانہ باقی نہیں بچا ہے. کہ ایک مہینہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے. در حقیقت روزہ ایک طرح کی مشق اور تمرین ہے نفس کو قابو میں کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ حقیقی روزے دار صرف اپنے کو 9-10 چیزوں سے ہی نہیں بچاتا, بلکہ وہ ہر اس چیز سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. یہ 9-10 چیزیں وہ ہیں, اگر اس سے نہ بچایا تو روزہ باطل ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر جھوٹ بول دیتے ہیں تو جھوٹ بولنے سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا نا, ہاں اگر اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دیں گے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. غیبت اگر کر دیتے ہیں تو غیبت کرنے سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض دفعہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، ایک ہے صحیح ہونا، ایک ہے مقبول ہونا، ایک ہے روزے کا روزہ ہونا اور ایک ہے روزے کا قبول ہو جانا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ روزے کو میں اگر آپ نے اپنے کو 9-10 چیزوں سے بچا لیا تو روزہ ہو گیا۔ جو 9-10 چیزیں ہیں اس میں جو ہے غیبت شامل نہیں ہے، اس میں تہمت شامل نہیں ہے، اس میں جھوٹ شامل نہیں ہے، اس میں قتل شامل نہیں ہے، اس میں کسی کو مارنا شامل نہیں ہے، بیجا غصہ کرنا شامل نہیں ہے، روزہ تو ہو گیا آپ کا، لیکن آیا یہ روزہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، قورمہ پکانے چلے آپ، اب قورمے کی کچھ شرطیں ہیں، افطار قریب آ رہا ہے نا، تھوڑا سا کھانے پینے کی باتیں کر دی جائیں، کچھ تو تسلی ہو جائے گی، اگر 2-4 منٹ لے تاخیر بھی ہو گیا، اگر انشاءاللہ ہوگی نہیں تاخیر، محمد علی صاحب نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ ہمیں کتنا بولنا ہے، سامنے وہ اسکرین چل رہا ہے کہ اتنے منٹ آپ کے باقی بچے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی ختم کر دیں۔ قورمہ بنانے جا رہے ہیں، ہم قورمہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو قورمہ نہیں کہا جائے گا۔ مجھے قورمہ پکانا نہیں آتا کہ میں ساری چیزیں بیان کروں، لیکن بہرحال اتنا ضرور جانتا ہوں قورمے میں گوشت ضرور ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو قورمے کا آئٹم ہے وہ سب کھانا پکانے والے یا کھانا پکانے والی نے وہ ساری چیزیں ڈال کے تیار کر دیا، اب جو بھی دیکھے گا کیا کہے گا، کہے گا یہ جو قورمہ ہے، دال کوئی نہیں کہے گا اسے نا، سبزی کوئی کیا کہیں گے، یہ قورمہ ہے۔ لیکن اگر وہ آئٹم ہی اس کے اندر شامل نہیں ہے تو اسے قورمہ نہیں کہا جائے گا، کوئی اور نام اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ قورمہ تو ہے، لیکن آیا یہ قورمہ لوگوں کو پسند بھی آیا کہ نہیں آیا؟ بہت سے مقامات کے اوپر قورمہ پکانے والے نے قورمہ پکا تو دیا مگر کھانے والے کو قورمہ پسند نہیں آیا۔ تو قورمہ بن جانا اور ہے، پک جانا اور ہے، کھانے والوں کو پسند آنا اور ہے، اسی طریقے سے روزے کا روزہ بن جانا اور ہے مگر روزے کا بارگاہ معبود میں قبول ہو جانا اور ہے۔ اگر یہ 9-10 چیزوں سے اپنے کو بچا لیا تو روزہ تو ہو گیا، لیکن اگر بقیہ محرمات سے نہیں بچایا تو روزہ قبول نہیں ہے۔ جو لوگ واقعی روزے کو اپنے لیے قوت بنانا چاہتے ہیں، روزہ ایک قوت ہے، کمزوری نہیں ہے، بعض دفعہ روزہ رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، روزے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، روزے سے انسان طاقتور ہوتا ہے، مگر جسم کی طاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، روح کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ روزہ روزے دار کی روح کو مضبوط بنا دیتا ہے، اسے طاقت عطا کرتا ہے، اب اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف وہ 9-10 چیزیں بلکہ ہر حرام سے اپنے کو روکتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب سرکار ختمی مرتبہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے اور رمضان کی آمد کی خبر دے رہے تھے، رمضان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے تھے، ایک دفعہ مولا کائنات کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس مہینے کا سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل؟ حضور جواب دیتے ہیں، الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جسے اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس سے اپنے کو بچائے رکھو۔ غیبت اللہ نے حرام قرار دی ہے، تہمت لگانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی مومن کو اذیت دینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تب روزے دار صرف کھانے پینے سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے ہے، اپنی زبان کو تہمت سے بچائے ہے، اپنی زبان کو جھوٹ اور افترا سے بچائے ہے، اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے اس کے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے اسے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام سے حدیث ہے، حقیقت روزہ کیا ہے؟ حقیقت روزہ صرف یہ چند چیزیں نہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں، امام فرماتے ہیں، اذا صمتم فاحفظوا السنتکم، جب تم روزے سے ہو تو صرف پیٹ کا روزہ مت رکھو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کس چیز سے حفاظت کرو؟ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، جھوٹ حلال ہے کہ حرام؟ روزے دار صرف کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا بلکہ ساتھ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, زبان سے غیبت بھی نہیں کرتا, زبان سے تہمت بھی, زبان سے گالی, بہت ساری چیزیں ہیں جو زبان سے انجام پاتی ہیں. روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ زبان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ کر لو. غضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو بچاؤ. جن جن چیزوں کا دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے روزے دار نہیں دیکھتا ہے. ولا تنازعوا, جب روزہ رکھ لیا تو جھگڑا مت کرو آپس میں, روزے سے بھی ہیں اور جھگڑا بھی کر رہے ہیں. جھگڑے کا جواز کیا ہے؟ روزہ ہے. جھگڑے کا جواز کیا ہے؟ میں کیوں جھگڑا ہے بےچارا روزے سے ہے, بات بات پر غصہ آ رہا ہے, ناک پر غصہ رکھا ہوا ذرا سی بات کے اوپر. اور کسی نے کہا رہے بھائی لڑکے ہو رہے ہو, تیسرے نے کہا رہے بھائی بےچارے دونوں روزے سے ہیں نا. نہیں, روزہ جھگڑے کے لیے جواز نہیں ہے. انسان اگر حقیقت روزہ کو سمجھ جائے, اگر انسان نے روزے کو صرف رسم و رواج کے تحت نہیں رکھا ہے بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کی مشق کر رہا ہے, تو انسان جھگڑا نہیں کرے گا. لا تنازعوا ولا تحاسدوا, روزے دار ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کرتے. فلاں کیا ہاں افطار میں کھانا زیادہ اچھا آ گیا, ہمارے یہاں افطار میں کھانا تھوڑا سا کڑ رہے ہیں اس سلسلے میں. لا تحاسدوا, حسد بھی مت کرنا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سمع رسول اللہ امرأة تسب جاریتہ جاریتا لہا, پیغمبر نے سنا کہ ایک عورت اپنی نوکرانی کو اپنی کنیز کو گالی دے رہی ہے. وہی صائمہ, حالانکہ وہ عورت روزے سے تھی, روزے دار تھی. فدعا رسول اللہ الطعام, تو رسول خدا نے کھانا منگوایا. رمضان کا مہینہ ہے, روزے دار ہے وہ, البتہ کھلانے کے لیے نہیں منگایا, سبق دینے کے لیے منگایا تھا. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں اب تک عملی شکل نہ پیش کی جائے سمجھ میں نہیں آتی ہے. فدعا رسول اللہ الطعام فقال لها کلی, حضور نے فرمایا بسم اللہ مجھ فرمائیے کھائیے. فقالت انی صائمہ, عورت بولی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں, رمضان ہے, مسلمان ہوں, آپ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں. فقال کیف تکونین صائمہ وقد سبت جاریتک, تم روزے سے ہو, تم تو اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی. اگر تم روزے سے ہوتی تو پھر اپنی کنیز کو گالی نہ دیتی. بس روزہ صرف ان 9-10 چیزوں سے بچنے کا نام نہیں ہے. روزہ صحیح تو ہو گیا روزہ, مگر یہ روزہ قبول نہیں ہے, مورد پسند ہے اللہ جل شانہ, یہ روزہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان الصوم لیس من الطعام والشراب, روزہ صرف اپنے کو کھانے اور پانی سے روکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ نفس کو لگام لگانے کی مشق ہے. امام فرماتے ہیں آخری جملہ, اور 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, گفتگو تمام. اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک من الحرام والقبیح, جب تم روزہ رکھو, اگر چاہتے ہو کہ روزہ مقبول بھی ہو جائے, اللہ اسے قبول بھی کرے اس روزے کو, صرف رسم کی ادائیگی نہ ہو جائے. اذا صمت, جب تم روزے سے رہنا چاہو, فلیصم سمعک, فقط تمہارا پیٹ روزے سے نہ ہو, تمہارا کان بھی روزے سے ہونا چاہیے. جو چیزیں اس کان سے سننا حرام ہے کبھی اسے سننے کی کوشش نہ کریں. غیبت سننا حرام ہے, گانا سننا حرام ہے. جو جو چیزیں اس کان سے سننا اللہ نے حرام قرار دیا ہے روزے کی حالت میں, اسے بھی نہ سنیں. وبصرک من الحرام, اور تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں, جن جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے. والقبیح ودع المرا واذ الخادم, میرا عربی زبان میں کہتے ہیں ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنا. اکثر ہمارے یہاں بحث ہوتی رہتی ہے نا, ایک دفعہ بحث کا مقصد ہوتا ہے سمجھنا اور سمجھانا, باقی ہم گفتگو کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں خود بھی, فقط سمجھانا ہی نہیں چاہتے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے, فقط سمجھانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں ہر بحث کا اختتام جھگڑے پہ ہوتا ہے, کیونکہ نہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نہ ہم سمجھنا, وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, سمجھنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے. تو اختتام تو معلوم ہے کہ کس چیز کے اوپر ہوگا. میرا یعنی ایسی بحث و گفتگو جس کا مقصد اپنی برتری ثابت کرنا. امام فرماتے ہیں اگر تم روزے سے ہو تو ایسی بحثوں سے بچو. چونکہ بہت سارے جھگڑے اور اختلافات کا سبب یہی جو ہے میرا ہے، وہ ازل خادم اور جو تمہارا سرونٹ ہے، نوکر ہے، اس کو تکلیف کبھی نہ پہنچانا۔ خاص طور سے اس کو اس لیے کیا ہے کیونکہ نوکر تو کمزور ہوتا ہے نا بیچارہ، طاقتور کو تو خیر تکلیف پہنچانے کی ایسے بھی ہمت نہیں کر پاتے، ساری ہمت کرتے ہیں کمزور ہی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو خادم، نوکر، سرونٹ کو عام طور سے کمزور محسوس کیا جاتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کمزور ہے بیچارہ۔ تاکید کی گئی ہے، یعنی کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، مگر لفظ خادم کو اس لیے بیان کیا گیا کہ عام طور سے ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، جو کمزور اور ناتواں ہیں انہیں بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ جب روزے کی مشق کے ذریعے نفس کنٹرول میں آ گیا تو پھر حکم خدا کی مخالفت کسی چیز میں نہیں ہوگی، نہ نو چیزوں میں، نہ نو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق دے دے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہم ان تمام چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں جو اللہ جل شانہ نے حرام قرار دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وسلم على محمد و